हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक न्यूज शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हज़्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं, पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान,
अमरीका में तायनात पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हकानी का मौकफ गैर जिम्मेदाराना है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराय अमूर खारजा के चेयरमैन अवैस लगारी की VOA से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की तहकीकात में एहतियात बरती जाए, अवाम को हक आज़ादी इजहार की बाबत दुरुस्त तौर पर आगाह किया जाना चाहिए। अदालत आलिया के जज के रिमार्क्स। वफाकी दारुलहुकूमत से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
यौमे पाकिस्तान के मौके पर 23 मार्च की परेड में चीनी और तुर्क फौजी भी शिरकत करेंगे, पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
मनोहर परिकर का वजारत दिफा से इस्तीफा, वो गोवा के वजीर आला का हलफ उठाएंगे। अरुण जेटली को दिफा का इजाफी चार्ज। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद।
और बैन الاقوامی खबरों में, अमरीकी ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज पीर तक का वक्त दिया है कि वो अपने उस अभी तक गैर मुसद्दिका दावे का सबूत फराहम करें कि न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में उनके टेलीफोन की जासूसी के लिए पिछले सदारती मुहिम के दौरान निगरानी की गई। और अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने इस हफ्ते जापान, जनूबी कोरिया और चीन का पहला दौरा कर रहे हैं। सोमालिया के दारुलहुकूमत मोगदेशु में एक मसरूफ शाहरा पर कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। हेटी के शहर गोनाइवस में इतवार के रोज एक तेज रफ्तार बस ने राहगीरों को कुचल डाला, जिसमें कम से कम 34 अफराद हलाक हो गए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के अमरीका में एक साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने अपने ताज़ा तरीन दावे में कहा है कि ओबामा इंतज़ामिया के साथ उनके राबतों की वजह से अमरीका अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादिन को हलाक करने में कामयाब हुआ, जिस पर वजारत खारजा ने ताहाल किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया है, लेकिन कौमी असम्बली की खारजा उमूर के लिए कायमा कमेटी के चेयरमैन ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए अमरीका के साथ पाकिस्तान के तारीखी स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात का हवाला दिया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
अमरीका में तायनात पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हकानी ने एक अखबारी मजमून में दावा किया है कि सदर बराक ओबामा की इंतजामिया के साथ उनके करीबी रवाबित के सबब अमरीका इंतहाई मतलूब अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादिन को निशाना बनाने में कामयाब हुआ। एक मौक्कर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए अपने मजमून में हुसैन हकानी ने कहा कि उनकी अमरीका में बतौर सफीर लगभग 3.5 साल तक तायनाती के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी तआवुन रहा, जिससे उनके बकौल अमरीका को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी या फौज पर इनसार के बगैर उसामा बिन लादेन के खात्मे में मदद मिली। साबिक पाकिस्तानी सफीर ने यह दावा भी किया कि अमरीका में बराक ओबामा की 2008 की सदारती मुहिम के दौरान जिन अफराद से उनकी दोस्ती हुई थी, बाद में उन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकारों को तैनात करने के लिए मदद मांगी थी। हुसैन हकानी का कहना था कि जब उन्होंने उस वक्त की पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इससे आगाह किया तो इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। हुसैन हकानी के इस दावे के बारे में पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तहम कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराय अमूर खारजा के चेयरमैन अवैस लगारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हुसैन हकानी के इस मजमून का मकसद मुबैना तौर पर तवज्जो हासिल करना है।
ये तो एक नहायत गैर जिम्मेवार चीज है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जिसको पूरी पाकिस्तान की कौम मुकम्मल तौर पर रद्द करती है।
अवैस लगारी ने कहा कि एक अहम मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत की तरफ से इस तरह का बयान काबिले अफसोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की एक तारीख रही है और इस्लामाबाद दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का खां है।
पाकिस्तान भी न सिर्फ इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छी ताल्लुकात का खां है, बल्कि हमेशा हमारी स्टेट टू स्टेट रिलेशन रही है। पाकिस्तान और अमरीका, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की या यहाँ की हुकूमतें जो भी हों, पाकिस्तान और अमरीका की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, एक अच्छी रिलेशन ڈائلگ ہے وہ بھی بہت آگے تک الحمدللہ ایڈوانس کر چکا ہے مختلف سیکٹرز کے اندر, اور ہم بھی انشاءاللہ آگے ایک پازیٹو سوچ کے ساتھ پورا ملک اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں.
واضح رہے کہ نومبر 2011 میں حسین حقانی سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا تھا, اور اس کی وجہ حسین حقانی کی طرف سے امریکی قیادت کو لکھے گئے متنازع خط کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنانا بتایا گیا تھا. ایک پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حسین حقانی کی ہدایت پر صدر آصف علی زرداری سے منسوب ایک خط مئی 2011 میں اس وقت کے امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ایڈمرل مائک مولن کو پہنچایا تھا, جس میں پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی برطرفی کے سلسلے میں امریکہ سے مدد مانگی گئی تھی. منصور اعجاز کا کہنا تھا کہ انہوں نے متنازع خط ایبٹ آباد میں 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے خلاف خفیہ امریکی آپریشن کے ایک ہفتے بعد امریکی حکام تک پہنچایا تھا. تاہم حسین حقانی نے متنازع خط کی تیاری سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ہے کہ اس سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر ہونے والی پریڈ میں چین اور ترکی کے فوجی بھی شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں اعلی سطح کا ایک سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا, جس کی تفصیل بیان کرتے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں آئندہ ہفتے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی مسلح افواج کی مرکزی پریڈ میں چین کے فوجی اور ترکی کا ملٹری بینڈ بھی شرکت کرے گا. اس بات کا انکشاف پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر پیغام میں کیا. دفاعی امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چین اور ترکی کی طرف سے اپنے فوجی بھیجنے کے اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے.
پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے اوپر اعتماد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کو کوئی ایسی فکر نہیں ہے, وہ اعتماد رکھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سول آرم فورسز اس قابل ہیں کہ وہ سیکورٹی مہیا کر سکیں جو وہ اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں.
23 مارچ کے موقع پر پریڈ سے قبل ہی اسلام آباد میں ماضی کی طرح سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے. یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ کی ایک روایتی حیثیت رہی ہے, لیکن 2008 سے 2014 تک سلامتی کے خدشات کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا گیا. 7 سال کے تعطل کے بعد 23 مارچ 2015 کو یوم پاکستان کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں مسلح افواج کی پریڈ منعقد کی گئی تھی. ادھر پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال, خاص طور پر دہشت گردوں کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن رد الفساد کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر متعلقہ عہدیداروں نے بھی شرکت کی. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کی پالیسی ناگزیر ہے. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت کی جانے والی کوششوں کو مزید تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا, جبکہ دیگر امور کے علاوہ پاک افغان سرحد کی نگرانی سے متعلق اقدامات پر بھی غور کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں حال ہی میں ہونے والے ریاستی انتخابات کے نتائج کے پس منظر میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. ملک کے وزیر دفاع منوہر پریکر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اطلاعات کے مطابق وہ منگل کے روز گوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیر دفاع منوہر پریکر نے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وہ منگل کے روز گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے. اسے یہاں ایک بڑے سیاسی واقعہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. خبر رساں ایجنسیوں نے ان کے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ منگل کے روز شام 5 بجے گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے. خود منوہر پریکر نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے وزیر دفاع کی حیثیت سے اپنا استعفیٰ وزیراعظم کے دفتر کو بھیج دیا ہے. میں کابینی وزراء کے ہمراہ منگل کے روز گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف لوں گا. وزیر مالیات ارون جیٹلی کو وزارت دفاع کا اضافی چارج دیا گیا ہے. راشٹرپتی بھون سے جاری ایک بیان کے مطابق صدر نے وزیراعظم کے مشورے پر کابینہ وزیر ارون جیٹلی کو ہدایت دی کہ وہ وزارت دفاع کا اضافی چارج سنبھالیں. مالیات کا موجودہ قلمدان بھی ان کے پاس رہے گا. اس سے قبل بھی وہ 2014 میں 3 ماہ تک مالیات اور دفاع کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے. उधर गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को रियासत में अगली हुकूमत बनाने की दावत दी है। मनोहर पर्रिकर ने इतवार के रोज गवर्नर के पास 21 अरकानी असेंबली की हिमायत के खतूत पेश किए थे। हालांकि रियासत की 40 रुकनी असेंबली में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से उभरी है। हुकूमत साजी के लिए 21 अरकान की जरूरत थी। वहां की छोटी पार्टियों ने कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर वजीर आला होते हैं तो बीजेपी की हिमायत करेंगी। उसके बाद बीजेपी आला कमान ने पर्रिकर को वापस गोवा भेजने का फैसला किया। इससे पहले भी वो गोवा के वजीर आला रह चुके हैं। बीजेपी की हिमायत करने वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के लीडर सुधीन धावलेकर को नायब वजीर आला बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हुकूमत न बना पाने पर गोवा के आवाम से माफी मांगी है, जबकि सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर अरकान की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया है। मणिपुर में भी बीजेपी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। वहां भी कांग्रेस 28 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी को 21 नशिस्तें मिली हैं। हुकूमत साजी के लिए 31 अरकान की हिमायत दरकार है। बीजेपी का दावा है कि उसको 32 अरकान की हिमायत हासिल है। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने कांग्रेसी वजीर आला इबूबी सिंह को इस्तीफा देने की हिदायत दी है ताकि बीजेपी हुकूमत बना सके। इस तरह बीजेपी 5 रियासतों में से 4 में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। 5वीं रियासत पंजाब में कांग्रेस हुकूमत बना रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को पहले ही शानदार कामयाबी मिल चुकी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
समय दूसरी खबरों से पहले एक ऐलान सुन लीजिए। 20 मार्च पीर से हमारे प्रोग्रामों में तब्दीली लाई जा रही है। तब्दील शुदा प्रोग्रामों के औकात नोट फरमा लें। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक हसब मामूल खबरें और हालात हाजरा का प्रोग्राम जारी रहेगा। रात 8 बजे से 9 बजे तक हालात हाजरा से मुतालिक तबसरों और तजियों का प्रोग्राम जहां रंग, रात 9 से 9:30 बजे तक राउंड टेबल और रात 9:30 बजे से 10 बजे तक ताज़ा तरीन पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी खबरें और खसूसी रिपोर्टें पेश की जाएंगी। और अब चलते हैं खबरों की तरफ। अमरीकी ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज पीर तक का वक्त दिया है कि वह अपने उस अभी तक के गैर मुसद्दिका दावे का सबूत फराहम करें कि न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में उनके टेलीफोन की जासूसी के लिए पिछली सदारती मुहिम के दौरान निगरानी की गई। पिछले हफ्ते सदर ने ट्विटर पर तहरीर किया था कि सदर बराक ओबामा ने, जो एक डेमोक्रेट हैं, ट्रंप हेडक्वार्टर में उनके टेलीफोन टैप किए, लेकिन रिपब्लिकन सदर ने कोई सबूत पेश नहीं किया। कमेटी के चेयरमैन रिपब्लिकन डेविन न्यूवेंस और कमेटी के रैंकिंग डेमोक्रेट एडम शिफ ने ट्रंप को एक खत भेजा है जिसमें उनसे टेलीफोन की इस जासूसी के सबूत फराहम करने के लिए कहा गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन इस हफ्ते 3 एशियाई मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। जापान, जनूबी कोरिया और चीन का यह दौरा इस एतबार से खासा अहम है कि शिमाली कोरिया के हालिया मिज़ाइल तजर्बात और जनूबी कोरिया के सियासी खल्फशार ने खित्ते की सूरतहाल को कशीदा बना दिया है। दूसरी तरफ चीन और अमरीका के ताल्लुकात भी तनाव का शिकार हैं। इस दौरे के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामानिगार नाइक चिंग की रिपोर्ट, असद नज़ीर की ज़बानी।
जनूबी कोरिया के सदर का मुआवजा शिमाली कोरिया के ब्लैस्टिक मिज़ाइल तजर्बात और मिज़ाइल दिफाई निज़ाम की तनसीब के मामले पर चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी। ये हैं खित्ते के मौजूदा नाजुक हालात जिनके दौरान अमरीका के नए वजीर खारजा रेक्स टिलरसन इन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इनका ये एशिया का पहला दौरा है। बावर किया जाता है कि शिमाली कोरिया के मिज़ाइल तजर्बात पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज रहेगी। महकमा खारजा के कायम मुकाम तर्जुमान मार्क टोनर कहते हैं, ब्लास्टिक मिज़ाइलों के मुतवातिर तजर्बात और हथियारों में मुसलसल इजाफा गहरी तशवीश का बायस है और अब वक्त आ गया है कि इस सिलसिले में हमें कुछ करना होगा और इसके लिए मुतबादिल इंतजाम पर सोचना होगा। इस दौरे में वजीर खारजा अपने इत्तेहादियों से आइंदा हिकमत अमली के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इस वक्त तक अमरीका शुमाली कोरिया के साथ बहरास मुदाकरात के लिए रजामंद नहीं है। محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں
given north korea's recent behavior we're not at the point where we're looking at direct engagement with them we're not rewarding
شمالی کوریا کے موجودہ رویے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ براہ راست رابطے کے کوئی معنی ثابت نہیں ہوں گے ہم کسی طرح بھی ان کے اقدامات کو سراہنا نہیں چاہتے امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفینس سسٹم یعنی تھارڈ نامی میزائل دفاعی نظام نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ چین کو اس پر سخت اعتراض ہے بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار رچرڈ بش کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ چین شمالی کوریا کے تازہ میزائل تجربات پر بھی ناراض ہے کیونکہ اس کی وجہ سے امریکہ کو تھارڈ نامی میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا خیال آیا ہے ہمیں اس مسئلے کی جڑ کو دیکھنا ہوگا نہ کہ اس سے پیدا ہونے والے نتائج کو چنانچہ اصل مسئلہ شمالی کوریا کا ہے امریکی وزیر خارجہ اپنے چین کے دورے کے دوران وہاں کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعمیری تعلقات کی استواری پر بات کریں گے ساتھ ساتھ وہ چین پر زور دیں گے کہ وہ مساوی سطح پر دو طرفہ تجارت کے اصولوں کی پابندی کرے اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک مصروف شاہراہ پر کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ویلی ہوٹل کے نزدیک ہوا رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا کہ ہوٹل اس حملے سے متاثر نہیں ہوا لیکن ایک قریبی عمارت کو نقصان پہنچا اس کے چند گھنٹے بعد ہی ایک فوجی چوکی کے نزدیک ایک منی بس میں دھماکہ ہوا جس سے اس کا ڈرائیور ہلاک اور 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے ہیٹی کے شہر گونائیوس میں اتوار کے روز ایک تیز رفتار بس نے راہگیروں کو کچل ڈالا جس میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے پہلے یہ بس 2 راہگیروں سے ٹکرائی اور بعد میں فرار ہونے کی کوشش میں ڈرائیور نے سڑک کے موسیقاروں کے ایک بینڈ پر بس چڑھا دی جس میں 33 افراد ہلاک ہو گئے 17 زخمی ہوئے ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا کے قریب کچرے کے ایک بڑے ڈھیر کے گرنے سے اس کی زد میں آ کر کم از کم 46 افراد ہلاک ہو گئے حکام کے مطابق اتوار کو پیش آنے والے اس واقعے میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے جو یا تو اس ڈھیر کے قریب جھگیوں میں رہتے تھے یا پھر کچرے سے کوئی قابل فروخت چیزیں چننے آتے تھے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کچرے کا یہ پہاڑ اس قدر تیزی سے سرکا کہ یہاں موجود لوگوں کو بچ نکلنے کے لیے بہت کم وقت ملا پولیس کا کہنا ہے کہ اندازاً اس جگہ پر 300 لوگ رہتے تھے اور کچرے سے چیزیں چننے والے سینکڑوں لوگ ہر روز یہاں کا رخ کرتے تھے تقریباً 40 لاکھ کی آبادی والے شہر ادیس ابابا سے جمع ہونے والے کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جگہ استعمال کی جا رہی ہے اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ یروشلم میں 2 پولیس اہلکاروں پر چاقو سے حملہ کرنے والے فلسطینی کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ واقعہ یروشلم کے شہر قدیم علاقے میں پیش آیا پولیس کے ترجمان لوبا سمیری نے کہا کہ حملہ آور نے پیر کے صبح 2 افسران پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ اس حملے کے دوران ایک اہلکار نے خود کو بچاتے ہوئے حملہ آور پر گولی چلا دی اس حملے میں 2 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے حکام کے مطابق 26 سالہ فلسطینی حملہ آور مشرقی یروشلم کا رہائشی ہے عراقی افواج امریکہ کی پشت پناہی میں عراقی شہر موصل کے مغربی حصے میں پیش قدمی کر رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اس کی تفصیل بتا رہی ہیں بہجت چلانی
امریکہ اور عراقی حکام نے کہا ہے کہ مغربی موصل میں داعش کے جنگجوؤں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے جس سے پہلے عراقی افواج نے شہر سے باہر جانے والی آخری شاہراہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا امریکہ کے خصوصی نمائندے بریٹ میک گرک نے بغداد میں بات کرتے ہوئے موصل میں امریکی قیادت میں فضائی جنگ کی تعریف کی اور اسے تاریخ کی سب سے درست فضائی مہم قرار دیا
We have killed 180 leaders from ISIS. including nearly all of Abu Bakr al-Baghdadi's deputies.
میک گرک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے داعش کے 180 لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے جن میں ابوبکر بغدادی کے تقریباً تمام نائبین شامل ہیں. ان میں جنگ، اطلاعات، مالیات، تیل اور گیس کے شعبوں کے لیے وزراء کی حیثیت رکھنے والے نائب بھی مارے جا چکے ہیں. پھر ہلاک ہونے والوں میں ان کی بیرونی سرگرمیوں کے نائب سربراہ بھی شامل ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو شخص دنیا بھر میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جس میں گزشتہ برس برسلز اور پیرس میں ہونے والے حملے بھی شامل ہیں، اور اس شخص کو ابو محمد العدنانی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ہم ان لیڈروں کو روزانہ ہلاک کر رہے ہیں. میجر جنرل مان السعدی نے کہا کہ عراق کی سیکیورٹی افواج اب مغربی موصل کے ایک تہائی سے زائد حصے کا کنٹرول سنبھال چکی ہیں. عراقی فوجوں نے 19 فروری کو درائے دجلہ کی مغربی سمت میں علاقوں کو آزاد کرانے کی کارروائی شروع کر دی تھی. عراقی افواج نے جنوری میں مشرقی موصل سے داعش کو پسپا کر دیا تھا. اس لڑائی کی وجہ سے انسانی بنیادوں پر بحران پیدا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ اور عراق کے پناہ گزینوں کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے مغربی موصل میں بدستور رہائش پذیر تقریباً 7 لاکھ افراد کو وہاں سے نکلنا پڑ سکتا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا اندازہ ہے کہ جب سے حکومت نے شہر کے مغربی علاقوں میں پیش قدمی کی ہے، لڑائی کی لپیٹ میں آ جانے والے ان علاقوں سے روزانہ 5,000 شہری نکل رہے ہیں. اس کارروائی کا آغاز 3 ہفتے پہلے کیا گیا تھا. بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
دو بھارتی تجزیہ کاروں ڈاکٹر منیش کمار اور شہزاد پوناوالا کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے جیتنے کے باوجود ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا. دونوں تجزیہ کاروں نے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ اب یہ امکان بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم ہو جائے. رام مندر کی تعمیر کے انتہا پسند لیڈروں کے مطالبے کے بارے میں ڈاکٹر منیش کمار کا کہنا تھا.
دیکھیے، جو رام مندر کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر ہندوستان میں بس ایک ہی چیز ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہی اس پہ ہی سرکار تعمیل کرے گی، اس پہ ہی عمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کون ویکتی، کون سنگٹھن، کوئی آرگنائزیشن، چاہے وہ آر ایس ایس ہو، وی ایچ پی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس پہ کیا بھی بیان دے اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے. ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں ایک ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ ایک سپریم کورٹ ہے، اور ایسے سپریم کورٹ نہیں ہے کہ جو سرکار کے دباؤ کے اندر کام کرتی ہے یا کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کرتی ہے. ہندوستان میں ایک بہت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنمک سول سوسائٹی ہے. اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ بھائی یو پی میں بی جے پی چناؤ جیت گئی تو وہ اپنے من سے رام مندر بنوا دے گی یا وہاں پہ کچھ اور اپنے من سے کر پائے گی، اس کا ہندوستان میں کوئی استھان نہیں ہے. اس لیے مشکل یہ کوئی بھی سرکار یو پی میں اندر نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جو رام مندر کا جو مسئلہ ہے یہ یو پی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے دیش کا مسئلہ ہے.
پوناوالا صاحب، یہ بتائیے کہ کیا امکانات ہیں رام مندر کی تعمیر کے جو مطالبات ہو رہے ہیں شیو سینا اور آر ایس ایس کی طرف سے، بھارت کے مسلمانوں کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟
دیکھیے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی دل اور کوئی بھی سرکار اس پہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے سمویدھان کے دائرے میں. اور یہ بات بھارتی جنتا پارٹی نے بھی اپنے مینیفیسٹو میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو مانیں گے. اب کیونکہ انہوں نے ایک چناؤ جیتا ہے اتر پردیش میں، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ اس مدعے کو وہ سمویدھانک طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں تو ایسی کوئی پرمیشن سمویدھان میں ہمارے یا کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. آپ اگر ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مدعے کو یہ لوگ راجنیتک روپ سے اپنی سیاست کے لیے ضرور بھنائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 2019 کے چناؤ جو ہوں گے اس میں یہ مدعا اہم مدعا بنے گا.
ڈاکٹر منیش کمار، اب میرا جو اگلا سوال ہے اسی حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ان انتخابات سے قبل اتنا کشیدہ تھے اور ہو رہے ہیں ابھی تک، کہ ایک امریکی جرنل نے یہ بات کہی تھی کہ دونوں کے درمیان نیوکلیئر ٹکراؤ کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد اب انڈین گورنمنٹ کا ٹون ڈاؤن ہوگا اور یہ مفاہمت اور مصالحت کی طرف بات جائے گی؟
دیکھیے، مجھے لگتا ہے اور اس کے کچھ سگنلز بھی مل رہے ہیں
جی
کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے वो अब मूव करेगी। यूपी का इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए खुद भी, क्योंकि उनको ये उनके लिए बहुत ही माने जिसको कह सकते हैं डू एंड डाई का सिचुएशन था। इसलिए वो अभी तक जो है पाकिस्तान के मसले को लेकर के वो ना सीरियस नजर आ रहे थे, और खासकर के अगर कोई बात भी हो रही थी तो वो खिलाफ में ही बोल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे लगता भी नहीं है, और इस तरह के संकेत भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो बातचीत का जो सिलसिला जो शुरू होगा वो मुझे लग रहा है कि यूपी के चुनाव खत्म हो गए, अब आगे कोई इस तरह के चुनाव नहीं है। इसलिए मुझे इस बात पे भरोसा भी है, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन भी आ रहे हैं कि बातचीत जो है उसको आगे बढ़ेगी। इसका पहला जो उदाहरण है वो ये है कि अगले वीक शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इंडस ट्रीटी को लेकर के कोई बातचीत होने वाली है, जो पहले पिछली बार हिंदुस्तान की सरकार ने मना कर दिया था। इस बार जो है वो बातचीत होगी, और उस बातचीत के जो टोन एंड टेम्पर से ही मालूम चलेगा कि भाई आगे का रास्ता क्या होगा।
अच्छा, दूसरे ये बताइए मुझे, ये भारत की जो अंदरूनी सियासत है उसमें पाकिस्तान बैशिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
देखिए ये इस तरह से ये माहौल, ये तो बहुत ही माने ये इसको कह सकते हैं कि शर्मनाक है, लेकिन फिर भी जब भी हिंदुस्तान के अंदर में, खासकर के वैसे राज्यों में जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहां जब चुनाव होते हैं तो ये पाकिस्तान का मसला, ये हिंदू मुस्लिम का मसला चुनाव को जो है कमलाइज करने की कोशिश जो है वो होती है। अब ये तो बेसिकली रियलिटी है कि भाई आपको जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उनको पाकिस्तान की बैशिंग वो करनी पड़ती है, और खास करके ऐसे कुछ सेगमेंट्स को खुश करने के लिए जो बाकायदा इस बात को ये कहते हैं कि भाई वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या हिंदुत्व फोर्सेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की बैशिंग होती है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अभी जो यूपी के अंदर भी जो चुनाव हुए वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के तो पोलराइजेशन हुआ, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के वो पाकिस्तान का एलिमेंट जो है उसके अंदर नहीं था, ये बात मैं कह सकता हूँ।
आप दोनों के वक्त का बेइंतहा शुक्रिया।
आलमी इदारे सेहत का कहना है कि बरआज़म अफ्रीका में सरतान की वजह से हर साल 5 लाख अफराद की मौत वाकिया हो जाती है, जो कि दुनिया भर में सरतान से होने वाली अमवात का 6% है। WHO के मुताबिक अफ्रीका में सरतान से मुतासर होने वालों में ज़्यादा तादाद छाती, रहम और मसाने की गुदूद के सरतान से मुतासर होने वालों की है। WHO के जेनेवा में वाकया सदर दफ्तर में इंसदाद सरतान से मुतल्लिक अहदेदार डॉक्टर एंद्री अलबावी का कहना है कि अफ्रीका में सरतान की बीमारी की वजूहात हमेशा वाजिहा नहीं होती, लेकिन छाती के सरतान की वजह बनने वाले अवामिल में अल्कोहल का इस्तेमाल, मोटापा और जिस्मानी सरगर्मी का ना होना है। कुव्वते मुदाफियत कमज़ोर होने की वजह से लोगों के कई बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा ज़्यादा होता है, बशमूल इंसानी पेपलोमा वायरस यानी HPV जो रहम के सरतान का मौजब बनता है। अलबावी ने कहा कि अफ्रीका में खवातीन में HIV की शरह सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से HPV के असरात संगीन हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर बीमारियों के मजमूई असर से अफ्रीका और दीगर जगहों पर रहम के सरतान के केसों की वजह समझ में आती है। अलबावी का कहना है कि HPV के साथ दूसरी बीमारियां भी सरतान का मौजब बन सकती है, ताहम तमाम सरतान मोहलिक नहीं होते, खास तौर पर जब उनकी जल्द तशखीस हो जाए। WHO हुकूमतों की इस बारे में हौसला अफजाई करने में सरगर्म है कि वो ऐसे इकदाम करें जो खास तौर पर मकामी या सेहत की बुनियादी सहूलत फराहम करने की सतह पर कम खर्च लेकिन सूदमंद हो। अलबावी ने कहा है कि जल्द तशखीस सेहत के अखराजात के हवाले से निहायत अहमियत की
हामिल है,
क्योंकि अगर हम सरतान की जल्द तशखीस करें तो फिर उनके इलाज के अखराजात भी कम होंगे। हम ज़्यादा आमदन वाले मुल्कों के हवाले से ये बात जानते हैं कि सरतान की पहले या दूसरे मरहले में तशखीस हो जाए तो उससे उसके इलाज के अखराजात कम हो जाते हैं। انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرطان کی جلد تشخیص کی وجہ سے زہریلی ادویات کا استعمال بھی ممکنہ طور پر کم ہو جاتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی طرف سے واضح کیے گئے رہنما اصولوں میں سرطان کی تشخیص کے کم خرچ طریقے تجویز کیے گئے ہیں، جن کے تحت صحت کے کارکنوں کو اس بات کی تربیت دینا ہے کہ وہ سرطان کی ممکنہ علامات کی کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت سرطان کے مریضوں کی دیکھ بھال سے متعلق طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ملکوں کو مشاورت فراہم کرتا ہے، جن میں صحت کا بیمہ اور دیگر طریقے بھی شامل ہیں جن سے سرطان کا علاج کروانا سستا ہو۔ الباوی نے کہا کہ یہ ایک مربوط کوشش ہے جس میں حکومتیں، اقوام متحدہ، امدادی ادارے اور کارکنان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب مل کر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کن اہم شعبوں میں سرمایہ کاری سے صحت کی سہولتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جن کی وجہ سے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج نے اپنے فضائی دفاعی نظام میں LY-80 نامی سسٹم شامل کر لیا ہے، جو کہ فضا میں اہداف کو تلاش کر کے انہیں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اتوار کو فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، چینی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم لومارٹس LY-80 کو دفاعی آلات کی کھیپ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ فضا میں کم اور درمیانے فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ نظام کی شمولیت کے لیے باضابطہ تقریب راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ LY-80 لومارٹس کی شمولیت سے موجودہ اور نئے فضائی خطرات سے نمٹنے کی پاکستانی فوج کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے توہین مذہب کے زمرے میں آنے والے مواد کو ہٹا دیں، جبکہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر جزوی پابندی عائد کرنے کی اطلاعات پر مختلف حلقوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر توہین مذہب سے متعلق مواد جاری کرنے والوں کے خلاف تحقیقات میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، اور ان کے بقول توہین مذہب کے مرتکب افراد کسی طور بھی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی مواد کو روکے جانے کے لیے دائر کی گئی ایک درخواست کی پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران کہی۔ سماعت میں وفاقی تفتیشی ادارے یعنی FIA کے سربراہ مظہر کاکا خیل نے ایک رکنی بینچ کو بتایا کہ حکومت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک سے رابطہ کر کے 3 ایسے صفحات کے ریکارڈ تک رسائی کی درخواست کی ہے جو مبینہ طور پر توہین آمیز مواد پھیلا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 3 پیجز کو بلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 5 سے 6 دیگر ایسے ہی صفحات کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اس درخواست کی سماعت کے تناظر میں بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو کلی طور پر بند کرنے یا ان تک رسائی کو محدود کرنے سے متعلق خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ بظاہر 2012 میں ویڈیو شیئرنگ کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب پر اسلام مخالف فلم کے کچھ حصے جاری ہونے کے بعد پاکستانی حکام کی طرف سے انہیں ہٹائے جانے کی درخواستوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد ملک میں یوٹیوب تک رسائی کی بندش ہے، جو کہ تقریباً 3.5 سال تک جاری رہی تھی۔ انٹرنیٹ صارفین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے ماضی میں ویب سائٹس تک رسائی پر پابندی کو شہریوں کو بنیادی آئینی حق سے محروم کرنے کے مترادف قرار دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن پیر کو ہونے والی سماعت میں جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کے آئینی حق سے متعلق بھی لوگوں میں ابہام پیدا کیا جاتا رہا ہے، جسے دور کرنے کے لیے عوام کو اس بارے میں صحیح طور پر آگاہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کی شق 19 میں شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی یہ بھی درج ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا۔ سینئر قانوندان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کے ساتھ شہریوں پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ان کے خیال کے اظہار سے کسی دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ توہین مذہب اور منافرت سے متعلق مواد کے پھیلاؤ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں سماجی رابطوں تک رسائی کو مکمل طور پر بند کرنا مناسب اقدام نہیں ہو سکتا۔
ہر چیز کا ایک اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک برا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو برا استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بند کریں۔ فرض کر لیجئے کہ میں فیس بک یوز کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کو بلاک کر دوں جہاں سے جو اس طرح کی جاتی ہے، وہ ان کو میں بند کر دوں، ان کو میں نہ وہ کروں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان لوگوں کو بھی معلوم کر دیا جائے جو اس کو اچھے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے نا آج کی ضرورت بن گیا ہوا ہے، اس کو اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے بند کر دینا، یہ میں سمجھ جاتی ہوگی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کی آئندہ سماعت اب 17 مارچ کو ہوگی۔ دریاسنا حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے سربراہ رحمان ملک نے بھی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد توہین مذہب پر مبنی مواد کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کے لیے ٹھوس اقدام کرے۔ پیر کو کمیٹی کے اجلاس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے معاملات کے دیرپا حل کے لیے اقدام وضع کرے۔ حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ ملک میں انٹرنیٹ پر ایسے مواد تک رسائی کو روکنے کے مؤثر اقدام کر رہی ہے، اور پیر کو ہی حکام نے عدالت عالیہ کو بتایا تھا کہ مبینہ طور پر توہین آمیز مواد پر مبنی 70 سے زائد ویب سائٹس کو اب تک بند کیا جا چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بدامنی کی صورتحال کے پیش نظر مردم شماری کے لیے تعینات کیے جانے والے عملے کے تحفظ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ 15 مارچ کو پاکستان میں مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے۔ تاہم صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تحفظات کو ختم کرنے کے لیے بہتر صورتحال کا حوالہ دے رہی ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہے ستار کاکڑ کی۔
پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان ایک عرصے سے بدامنی کا شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض حلقے صوبے میں 15 مارچ سے شروع ہونے والی مردم و خانہ شماری کے لیے تعینات عملے کے حفاظت کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم صوبائی حکام کا دعویٰ ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے اب صوبے کے 95% علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر حملے کرنے والے اکثر شرپسندوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی اہم کمانڈروں سمیت بڑی تعداد میں عسکریت پسند حکومت کی عملداری قبول کر چکے ہیں، جس سے ان کے بقول امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انور الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ شفاف مردم شماری کے لیے حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔
جہاں تک بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے کنسرنز کی بات ہے، ایز اے ریسپانسبل گورنمنٹ ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے ٹو کاؤنٹ دا پاکستانی نیشنلز۔ اس ایک لائن میں میرے خیال میں ہم نے اپنی پالیسی اسٹیٹ کر دی۔ جو نان پاکستانیز ہیں وہ افغان ہو سکتے ہیں، یہ اس کو پشتون بلوچ کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ایرانی بلوچ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ افغان ہزارہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ افغان تاجک بھی ہو سکتے ہیں، وہ افغان ازبک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس عمل میں ان کا آنا نہ ہمارے لیے درست ہے نہ ان کے لیے درست ہے، یہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہوگا، اور ہم فلی پریپیئرڈ ہیں۔ جو ہیومنلی پاسبل ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں۔
مردم و خانہ شماری کے لیے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو 2 بڑے بلاک میں تقسیم کر لیا گیا ہے، اور صوبے کے 15 اضلاع میں 15 مارچ سے 15 اپریل، جبکہ 17 اضلاع میں دوسرے مرحلے کے تحت 25 اپریل سے 25 مئی تک مردم و خانہ شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ جوائنٹ سینسس کمشنر محمد اشرف ارائی نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ بلوچستان کو خانہ و مردم شماری کے حوالے سے 10,000 سے زائد بلاک میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 7,000 عملہ اور اتنی ہی تعداد میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے جوان ان کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوج کے مزید جوانوں کو بھی مقامی انتظامیہ طلب کر سکتی ہے۔ محمد اشرف ارائی نے بتایا کہ پہلے 3 دنوں میں خانہ شماری اور اس کے بعد لوگوں کو شمار کیا جائے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد تمام اعداد و شمار کو یکجا کرنے کے لیے ایک مہینے کا وقت درکار ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے لوگوں سے ان کی آمدن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
ہم نے صرف جس کی کاؤنٹنگ ہے تو اس میں افراد کتنے آپ کے گھرانے کے ہیں اور ان کی ایجوکیشن وغیرہ پوچھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور گھر میں یعنی کہ کتنے کمرے ہیں اور اس میں لائٹ ہے نہیں ہے، گیس ہے نہیں ہے، ایندھن آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، لائٹ کیا استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے سورسز، باقی اس میں انکم وغیرہ کا کوئی ہمارا نہیں۔
1998 میں کی جانے والی مردم شماری کا بلوچستان کی ایک پشتون سیاسی قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، جس پر دیگر سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید اور خود مذکورہ پارٹی کے رہنماؤں نے پشیمانی کا اظہار کیا تھا۔ محکمہ شماریات نے اس وقت صوبے کی کل آبادی 66 لاکھ کے قریب بتائی تھی۔ وفاقی وزارت شماریات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مردم وخانہ شماری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے 18 ارب 50 کروڑ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس میں 6 ارب سیکیورٹی اداروں اور 6.5 ارب ٹرانسپورٹ اور 6 ارب انتظامی امور کے لیے ہوں گے۔ مزید برآں، مردم وخانہ شماری کا غلط اندراج کرنے والوں کے لیے 6 ماہ کی قید کی سزا اور 50,000 روپے تک جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن قانون سازوں نے کہا ہے کہ کانگریس میں اس بات کی چھان بین کے لیے سماعتوں سے پہلے کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی، وائٹ ہاؤس کو فوری طور پر اس بارے میں کافی شہادت پیش کرنا ہوگی کہ گزشتہ برس سابق صدر اوباما کے ایما پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فون وائر ٹیپ کیے گئے تھے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ریپبلکن سینیٹر جان مکین اور ایوانی نمائندگان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین اور چوٹی کے ڈیموکریٹ نے کہا ہے کہ امریکی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ کس بات نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پیشرو پر اتنا سنگین الزام عائد کریں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف کہتے ہیں
The president has said that this is a scandal that dwarfs Watergate, that his predecessor engaged in an illegal wiretap of his campaign.
صدر کہہ چکے ہیں کہ یہ ایسا سکینڈل ہے جو واٹرگیٹ سکینڈل کو بھی چھوٹا کر دے گا کہ ان کے پیشرو نے ان کی انتخابی مہم کے فون غیر قانونی طور پر ٹیپ کیے۔ یہ ایک ممکنہ سکینڈل ہے اور اس کا متبادل ایک مختلف قسم کا سکینڈل ہے، اور وہ سکینڈل ہے ایک موجودہ امریکی صدر کا اپنے پیشرو پر الزام لگانا کہ وہ انتہائی غیر محتاط اور غیر قانونی رویے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر یہ الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک سکینڈل ہوگا۔ نیو یارک میں ٹرمپ کی بلند و بالا عمارت کے فون ٹیپ ہوئے یا نہیں، جیسا کہ ایک ہفتے سے کچھ عرصہ پہلے صدر نے الزام لگایا، قانون ساز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آیا صدر کے قریبی حلقے کی چھان بین بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ رکن کانگریس ڈیوین نیونز کہتے ہیں
The bigger question that that needs to be answered is whether or not Mr. Trump or any of his associates were in fact targeted by any of the intelligence agencies or law enforcement authorities, and that's
بڑا سوال جس کا جواب آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا مسٹر ٹرمپ یا ان کے کسی معاون کو واقعتاً انٹیلیجنس اداروں یا قانون نافذ کرنے والے حکام نے نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ ان بہت سے سوالوں کا مرکز ہے جو آپ میں سے بہت سونے بہت سے موقعوں پر دریافت کیے ہیں۔ فی الوقت ہمارے پاس اس کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ فی الوقت وائٹ ہاؤس نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ صدر کو اتنا بڑا الزام لگانے پر کس نے مجبور کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر کہتے ہیں
You're asking, well, what if there's evidence? Then does, I mean, I'm not going to get into a series of hypotheticals prejudging the outcome of a report or an investigation that hasn't occurred yet.
آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شہادت کیا ہے؟ میں مفروضوں کے کسی ایسے سلسلے میں نہیں پڑوں گا جو ایک رپورٹ یا تحقیقات کے نتائج پر جو کہ ابھی ہوئی نہیں پہلے سے فیصلہ سنائیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ ہو جانے دیجیے، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس علیہ کمنگز کہتے ہیں
He needs to be careful with what he tweets and what he says and do less tweeting and do more leading.
انہیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہوگا کہ وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ٹویٹ کم اور قیادت زیادہ کریں۔ بعض قانون ساز خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا،
If 6 months from now the president should say that Iran is cheating on the nuclear agreement, if he's making that up, it's a real problem.
اگر اب سے 6 ماہ بعد صدر کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی معاہدے میں دھوکہ دے رہا ہے، اگر وہ یہ بات من گھڑت کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی ایک مسئلہ ہے، اور اگر وہ من گھڑت بیان نہیں کر رہے اور یہ سچ ہے تو یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ان کا یقین کریں گے، کیا امریکی ان کا یقین کریں گے، کیا دنیا کے لوگ ان کا یقین کریں گے، اور حقیقی دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کانگریس میں 20 مارچ کو شروع ہونے والی سماعتوں میں انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے موجودہ اور سابق عہدیدار بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے روس کے ایک خیر سگالی دورے کے بعد ہالینڈ کے ساتھ جھگڑا کھڑا کر لیا ہے اور یورپی یونین کے ساتھ پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اردوان نے ہالینڈ کی حکومت کی طرف سے اپنے وزراء کو ایک ریلی سے خطاب نہ کرنے کی پابندی لگانے پر شدید جوابی کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انقرہ کو امید تھی کہ یورپ میں مقیم ترکوں کی ایک بڑی تعداد کو ترکی میں ہونے والے ریفرینڈم کی حمایت پر آمادہ کیا جا سکے گا۔ یورپی لیڈروں نے اس ریفرینڈم کی مذمت کی ہے جس میں ترکی کے مطلق الاعلان صدر کو مزید اختیارات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
استنبول میں ترک حکومت کے حامی نیدرلینڈز کے کونسل خانے کے باہر جمع ہوئے۔ وہ نیدرلینڈز کے حکومت کے فیصلے پر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ نیدرلینڈز میں 15 مارچ کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور عہدیداروں کو خوف ہے کہ ترک ریلیوں کی وجہ سے ڈچ قومیت پرستوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اردوان نے نیدرلینڈ کی طرف سے 2 ترک وزراء پر پابندی کا موازنہ نازی جرمنی سے کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ نازیزم اور فسطائیت سے مراد یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے اور میں صرف اسی کی اجازت دوں گا جو میں چاہوں گا، اور یہ لوگ ہمارے ہی کونسل خانے کے دروازے بند کرتے ہوئے اپنے رویے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ ادھر ڈچ وزیر اعظم مارک رد نے اردوان کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک، جیسا کہ روٹرڈم کے میئر نے گزشتہ روز توجہ بھی دلائی تھی، دوسری عالمی جنگ کے دوران نازیوں کی بمباری کا شکار ہوا تھا، اس لیے اس انداز میں بات کرنا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے لیکن یورپی یونین میں شرکت کے لیے اپنی طویل عرصے سے جاری کوششوں میں رکاوٹ پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ یورپی بلاک کے ساتھ ترکی کے تعلقات کو اس وقت انتہائی دھچکا لگا جب اردوان نے ان لوگوں کے خلاف شدید جوابی کارروائی کی جن پر گزشتہ سال ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ نیدرلینڈز کے ساتھ حالیہ جھگڑے کے تناظر میں یورپی یونین میں شرکت کی کوشش میں پیش رفت کا امکان مشکل ہے۔ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پیٹر ایلٹسوف کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے جس ملک کو فائدہ ہوگا وہ روس ہے۔ پروفیسر پیٹر ایلٹسوف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس یورپی یونین اور نیٹو کو نقصان پہنچانے اور دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ ماسکو اور انکرہ میں 2015 میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے روس کے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا تھا، اور دسمبر میں انکرہ میں روسی سفیر کو ایک ترک نژاد قاتل نے ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن ترکی میں گزشتہ سال کی ناکام بغاوت کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور اردوان کے درمیان 3 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے۔
We are dedicated to taking the historic and special relationship between Turkey and Russia even further.
ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکی اور روس کے درمیان تاریخی اور خصوصی تعلقات میں مزید اضافہ کرنے کے عزم سے وابستہ ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یورپی یونین سے نیٹو کے ایک بڑے حلیف کو اس سے دور لے جانا روس کی طاقت میں اضافے کی کوششوں کے لیے بڑی مہمل ثابت ہوگا۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کابل میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ایک عورت ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بظاہر اس حملے کا نشانہ ایک وین تھی اور اس سے لگنے والی آگ سے قریب کی کچھ دکانیں جل گئیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو جرمنی اور پھر ہالینڈ پر فسطائیت اور نازیوں کی پیروی کرنے کے الزامات عائد کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس کی رپورٹ ہم نے آپ کو ابھی سنوائی۔ افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق امریکی خصوصی انسپکٹر جنرل جان سوفکو کا کہنا ہے کہ بدعنوانی نہ صرف عام شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بن رہی ہے بلکہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کے مستقبل کے لیے بھی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق خصوصی انسپکٹر جنرل ایس آئی جی اے آر یعنی اسپیشل انسپکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن نے کہا کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بدعنوانی صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اس کا تعلق زندگی سے بھی ہے۔ خصوصی انسپکٹر جنرل کا کام افغانستان میں تعمیر نو اور دیگر مقاصد کے لیے امریکہ کی طرف سے اب تک فراہم کی جانے والی 113 ارب ڈالر کی امداد کی نگرانی کرنا ہے۔ آغا حسنین قزلباش مسلم امریکن ایتھلیٹ ہیں جو امریکہ کی 50 ریاستوں میں میراتھن میں شرکت کا اعزاز رکھتے ہیں۔ وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ روز ہونے والی میراتھن میں خصوصی پیغام کے ساتھ اپنے مسلم ایتھلیٹ گروپ کے ساتھ شریک تھے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے سارا زمان نے ایتھلیٹ اور میراتھن دیکھنے والے شہریوں سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔
میراتھن کے اختتام پر آغا حسنین قزلباش نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کی اور بتایا کہ وہ کس مقصد کے ساتھ اس میراتھن میں شریک تھے۔
دیکھیں، جنوری کے بعد جو سچویشن بلڈ اپ ہوئی ہے وہ آپ میڈیا کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پروف کرنا ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، امریکنز ہیں، کہ ہم مسلم پیسفلی نیشن ہیں، وی ناٹ لائک جو آئیسس کا فیس ہے وہ ہمارا فیس نہیں ہے۔
ان کو اپنے پیغام پر کس طرح کا رد عمل دیکھنے کو ملا؟
پیپل سپورٹنگ الاٹ، لوگ ہمیں ہاتھ لگا کے بول رہے تھے گریٹ، وی وچ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیٹس یو ایس اے امریکہ، یو لو امریکہ، از لاٹ آف گڈ ریسپانس، آئی لو اٹ۔
ہماری نمائندہ نے میراتھن دیکھنے کے لیے آنے والے شہریوں سے بھی گفتگو کی اور ان سے معلوم کیا کہ مسلمان ایتھلیٹس کا پیغام ان کو کیسا لگا۔
I think it's awesome. I didn't see the guys in the race, but I was just taking a break after finishing and I saw him standing there with the shirt and it's a striking message and it's an important reminder.
ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست بات ہے، میں نے ان ایتھلیٹس کو بھاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن اختتامی نقطے پر ان کو ایک مؤثر پیغام والی شرٹ کے ساتھ دیکھا تو بہت اچھا لگا، یہ ہم سب کے لیے ضروری یاد دہانی ہے، بہت زبردست لگا ان کو دیکھ کر۔ ایک اور شہری کے الفاظ،
this is what America looks like, we're all kinds of people, we're a whole lot of varieties of religions and opinions and all sorts of things.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ امریکہ کی شکل جہاں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، یہاں مذاہب اور آراء کی کئی صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان ایتھلیٹس نے میرے دل کو گرما دیا ہے۔ اب ایک خاتون کا رد عمل جانتے ہیں۔
It's too bad that you have to feel like you have to say I am American just because of your ethnicity or your, you know, racial profile.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس اعتبار سے یہ کافی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں اپنے نسلی پس منظر کی وجہ سے بتانا پڑ رہا ہے اور کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم امریکی ہیں۔ نسلی بنیادوں پر پرکھے جانے کے پس منظر میں یہ افسوسناک بات ہے۔ ایک اور خاتون کے الفاظ،
It is impressive because just to get out here and run, it takes a lot of practice and training and endurance, and the fact that they are doing more, they are carrying that flag.
وہ کہہ رہی ہیں کہ گھر سے نکل کر ایسی میراتھن میں شرکت کے لیے بہت زیادہ تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان مسلم ایتھلیٹس کو زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کا پرچم بھی اٹھا رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسی طرح خوش آمدید کہا جائے جیسے میراتھن میں شریک کسی بھی دوسرے شخص کو۔ یہ کچھ آرا تھی میراتھن میں شریک لوگوں کی۔ سارا زمان کے ان انٹرویوز کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 1984 میں ایران کی ایک ایسے ملک کے طور پر نشاندہی کی جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس نے حماس، حزب اللہ اور اسلامی جہاد سمیت متعدد غیر ملکی تنظیموں کو بھی اسی زمرے میں شامل کیا جنہیں ایرانی حکومت کی جانب سے خاصی حمایت ملی ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت غیر مستحکم کرنے والی اس کی علاقائی سرگرمیوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بلیسٹک میزائل پروگرام کا بدستور تدارک کرتا رہا ہے، اور جب بھی مناسب ہوتا ہے تعزیرات اور ان سرگرمیوں کے جواب میں اتحادیوں اور شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کارروائی کرتا ہے۔ بون میں حال ہی میں منعقد ہونے والی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں دہشت گردی اور علاقے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ضمن میں ایران کی حکومت کے کردار کی متعدد شرکا نے مذمت کی، جن میں سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ہی امریکہ کے وزرائے خارجہ شامل ہیں۔ آج کے دور میں مشرق وسطی کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں متعدد تنازعات درپیش ہیں، جن کے پیش نظر ایران کی جاری حرکتیں اور سخت لفاظی سے علاقائی استحکام کو خطرہ درپیش ہوتا ہے اور متعدد ممالک خطرے کا شکار ہوتے ہیں، جن میں امریکہ کے قریبی اتحادی بھی شامل ہیں۔ اس کانفرنس میں نائب صدر مائک پینس نے اس بارے میں واضح یاد دہانی کی کہ ایران کی جانب سے جوہری چیلنج کے معاملے میں امریکہ کا کیا موقف ہے۔
Under President Trump, the United States will remain fully committed to ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon.
صدر ٹرمپ کے عہد میں امریکہ اس بات پر بدستور پوری طرح کاربند رہے گا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، جن سے ہمارے ملکوں یا ہمارے اتحادیوں خاص کر اسرائیل کو خطرہ درپیش ہو جائے۔ فروری کے شروع میں وائٹ ہاؤس نے ایران کو خبردار کیا کہ مشرق وسطی میں اس کی قابل مذمت سرگرمیوں کا جواب دیا جائے گا۔ جے سی پی او اے کے تحت امریکہ کے وعدے سے ہٹ کر جو کلیتاً ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز تھا اور جن پر بدستور تمام فریق برابر عمل درآمد کر رہے ہیں، کارروائی کرتے ہوئے محکمہ خزانہ نے ایسے 25 افراد اور اداروں پر تعزیرات عائد کیں جو ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام اور دہشت گردی کی سرپرستی میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ان اقدامات کے تحت امریکہ کی حدود میں موجود تمام املاک پر روک لگا دی جائے گی، جن کا مطلب یہ ہوا کہ ان افراد اور اداروں کے ایسے تمام اثاثے جو کسی امریکی شخص کی ملکیت میں آ جائیں ان کو منجمد کر دیا جائے گا، اور امریکی افراد کو عمومی طور پر اس بات کی ممانعت ہوگی کہ وہ ان افراد اور اداروں کے ساتھ کسی قسم کے لین دین میں شامل ہوں۔ امریکہ نے اس بات کا عزم کر رکھا ہے کہ ایران کو اس کی موذی سرگرمیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ یہ دانش مندی ہوگی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران کو احساس دلایا جائے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پر بہت سے لوگوں کی نظر ہے، اور بقیہ اقوام کے ساتھ جو استحکام برقرار رکھنا چاہتی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں ایران کو صاف صاف آگاہ کر دیں۔ اسے نظر انداز کر کے وہ صحیح نہیں کر رہا ہے اور اسے رد کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے،
دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی اور پروڈیوسر تھیں گل روح. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کیا جائے گا, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس کے ساتھ انجینئر ہوں گے کارنیلیس.